یہ اشعار میرے مرشد محبوب میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عالم اللہ مجدد الزمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں عنوان لذت درد بے مثال ہے. آج حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اس میں کہ حضرت پھول پوری قدس روح العزیز کے ہمراہ کانپور محلہ کرنیل گنج بمکان جناب حاجی سلام الدین صاحب 1959 کے زمانے قیام میں یہ اشعار ہوئے تھے, اور میرے ایک دوست حاجی عبدالوف صاحب میرے ان اشعار کو مجلس احباب میں سنایا کرتے تھے. کبھی کبھی حضرت مرشدی پھول پوری قدس روح العزیز بھی اس مجلس میں تشریف رکھتے تھے. تقریباً یہ تمام اشعار حضرت والا قدس روح کے سنے ہوئے ہیں, اور سنتے وقت حضرت والا پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی تھی. اور آخر میں لکھا ہے کہ پہلا شعر جو ہے یہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. لذت
میں قرب دا زوال ہے.
قرآن پاک کی آیت پر ایک عمل بھی ہے. تو کتنا فرق ہے کہ آدمی گھر بیٹھے رہے بیان سن لے, وہ بھی عبادت ہے, لیکن جا کر سننے سے نفع پڑ جاتا ہے. تو اس لیے یہ سب جو اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت شریفہ بھی یہی ہے. آج بھی ہم معیت الہیہ کتاب ہے ہمارے حضرت کی, اس میں یہی مضمون تھا, سنتے رہتے ہیں یہ مضمون. تو اس میں یہی ہے کہ اللہ کے لیے ملنے جانا, اور یہ جو آیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عادت شریفہ یہی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, کہ آپ اپنی, اب ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو اپنی خلوت محبوب ہے, لیکن آپ اپنے نفس پر صبر کیجئے اور اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ جو خدا تعالیٰ کو صبح شام یاد کر رہے ہیں مقید کیجیے. تو یہ وہ قوم ہیں اللہ کی محبت میں آنے والے, جمع ہونے والے. تو یہ سب نظارے اللہ تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہو رہے ہیں, یہ سب نظارے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بندے ہماری خاطر سے ہماری محبت سیکھ لیں, دین سیکھ لیں, جد و جہد کر رہے ہیں, پیسہ خرچ کر رہے ہیں, اپنے ضروری کاموں کو بھی آگے پیچھے کر دیتے ہیں اور ہماری محبت کو فوقیت دیتے ہیں. تو یہ سب نظارے محفوظ ہو رہے ہیں اللہ کے یہاں, اور ان کی برکات اور ثمرات کا ظہور دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو یہ بات دل میں آئی کہ آ کر ایسی جگہ جا کر اللہ کی محبت میں گھر سے نکلنا, بے گھر ہونا, تو یہ اللہ کو پسند ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی عادت ہے, سنت اللہ یہی ہے کہ جب کوئی آدمی جد و جہد کرتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, راستے اللہ کو پانے کے اسی کو ملتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں مشقت اٹھاتا ہے, صبر کرتا ہے, کاموں کو آگے پیچھے کرتا ہے, کچھ مال خرچ کرتا ہے, کچھ دقت اٹھاتا ہے اور پہنچتا ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر اس طرح اس کے کام بناتے ہیں, اس کو اپنے سے ملنے کے راستے بھی بتاتے ہیں اور پھر اس کو مل بھی جاتے ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اہل اللہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان سے تعلق اچھا رکھتے ہیں, مضبوط تعلق رکھتے ہیں, تو اگر زندگی بھر کامیاب نہ بھی ہو سکے, اس مقام پر نہ بھی پہنچ سکے, تو لیکن مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمام تعلقات دنیاوی کو مغلوب کر دیتے ہیں اور اپنی محبت کو غالب کر کے پھر دنیا سے اٹھاتے ہیں, یعنی کہ انجام ان کا اچھا ہوتا ہے, انجام حسن خاتمہ جس کو کہتے ہیں, ان کا انجام اچھا ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے دو راستے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ کاملین کا راستہ, جو گناہ کرتے ہی نہیں, ان سے گناہ صادر نہیں ہوتا, اگر وہ چاہتے بھی ہیں کسی وجہ سے کوئی مغلوب ہو بھی جاتے ہیں یا چوک جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کا راستہ وہ شر کا بند کر دیتے ہیں, وہ ان سے گناہ ہونے نہیں دیتے ہیں. تو ایک راستہ تو یہ ہے, اور ایک راستہ تائبین کا ہے. تو تائبین بھی وہی ہیں, یعنی کہ ان المستغفرین نزلوا بمنزلۃ المتقین, کہ جو مستغفرین ہیں توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں وہ بھی بمنزلہ متقین کے ہیں. تو یہ ایک بزرگ تھے علامہ اسرانی رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے حضرت نے سنایا کہ فرماتے ہیں کہ 30 سال تک میں دعا کرتا رہا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے معصوم کر دے, کہ مجھ سے گناہ نہ ہو. ہر بار ہمت کرتا ہوں, ارادہ کرتا ہوں, عزم کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, مدد مانگتا ہوں, لیکن ہر بار جو ہے کوئی نہ کوئی خطا ہو جاتی ہے. اب خطا کے درجے ہوتے ہیں, کسی کے لیے ایک لمحہ اپنے مالک سے ذرہ برابر غفلت ہو جائے تو اس کو بہت بڑی خطا سمجھتا ہے. ایک آدمی بڑا بڑا گناہ کر جاتا ہے, اس کو لگتا ہی نہیں کہ ہم بھی کوئی گناہ کرتے ہیں. تو خطاؤں میں فرق ہوتا ہے, درجات ہوتے ہیں. تو ہم بزرگوں کے خطا سے یہ نہ سمجھیں کہ ان سے کوئی بڑے گناہ ہوتے ہوں گے, ایک ذرہ غفلت بھی ہے، ہاں اگر ان سے ہو جاتی ہے خدا تعالیٰ کی یاد سے ذرہ بھی انحراف ہو جاتا ہے تو وہ لرز اٹھتے ہیں۔ تو بہرحال وہ دعا کرتے رہتے تھے، تو ایک مرتبہ آسمان سے آواز آئی کہ اے اسرائیلی، تم ہماری طرف ایک ہی دروازے سے کیوں آنا چاہتے ہو؟ کاملین کے دروازے سے کیوں آنا چاہتے ہو جبکہ ہم نے دو دروازے رکھے ہیں، ایک کاملین کا دروازہ وہ بھی ہم تک پہنچتا ہے اور ایک تائبین کا دروازہ وہ بھی ہم تک پہنچتا ہے، تو مقصود تو حاصل ہو جائے گا، کیوں ضد کرتے ہو؟ جیسے ہم چلا رہے ہیں ویسے کیوں نہیں چلتے ہیں؟ تو اس طرح سے اللہ والوں سے جو تعلق کر لیتا ہے مضبوط تعلق، ہمارے حضرت کی بات میں بار بار دہراتا ہوں، مجھے بے حد خوشی اور نفع ہوتا ہے کہ تعلق یہ ہے کہ بے تعلق ہی نہ ہو، تعلق یہ ہے کہ بے تعلق ہی نہ ہو۔ اب اس دور کے اندر تو تعلق کے کافی ذریعے ہیں، پہلے زمانے میں تو سوا براہ راست ملاقات کے کسی اللہ والے سے تعلق کرنا ہی ممکن نہ تھا، لیکن اب تو خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہوا، کاغذ قلم ایجاد ہو گیا، اور پھر یہ ذرائع ابلاغ ہو گئے، اب یہ تو زمانہ بالکل ہی جد کا آ گیا کہ ٹیلی فون بھی ہے، میسج بھی ہے، اور یہ جو اللہ والا ہے وہ بھی ہے۔ تو اب اگر آدمی تعلق نہ نہیں کرتا تو پھر یہ اس کی بڑی کوتاہی ہے۔ اور تعلق کیا کرنا ہے کہ اپنے عیبوں کی اصلاح، اپنے عیوب کو ہمیشہ سوچتے رہنا۔ ایسے لوگ تو ملتے ہیں کہ اطلاع کرتے ہیں فلاں صاحب نے یہ کیا، فلاں یہ، اس زمانے میں یہ ہو رہا ہے، اس زمانے میں یہ ہو رہا، لیکن افسوس ہے کہ ہمیں اپنے عیوب کی طرف نظر نہیں ہے کہ ہم اپنے عیبوں کی جلدی جلدی اصلاح کریں۔ تو تعلق یہ ہے کہ اپنے عیب پر نظر کرنا اور اس کی جلدی جلدی اصلاح کر لینا، ایسا نہ ہو کہ ہم خدا نخواستہ گندی حالت میں اور گناہوں میں لتے ہوئے پڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے ہم جا کر۔ تو اپنے عیبوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، اس کو ہم پورے پورے طریقے سے استعمال کریں۔ اور عیبوں کے اندر تو بہت سی باتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز تکبر اور عجب کا ہے مرض، تو یہ بڑی مشکل سے جاتا ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے آخر میں جو صدیقین کے سر سے جو چیز نکلتی ہے وہ حب جاہ ہے۔ سوچئے کہ صدیقین جو ولایت صدیقیت کے درجے پر پہنچ چکے ہیں، ان میں بھی کہیں نہ کہیں شبہ ہو سکتا ہے حب جاہ کا، تو فرمایا کہ آخر چیز جو سر سے صدیقین کے نکلتی ہے وہ حب جاہ، یعنی اپنے کو بڑا سمجھنا، اپنی عزت جاننا، اور یہی وہ مرض ہے تکبر کا۔ اس کی شاخیں تو بہت ہیں، جڑ ہے تکبر، اور اس کی شاخیں بیجا غصہ کرنا، حرام غصہ کرنا، اس سے کتنے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، کتنی گستاخیاں ہو جاتی ہیں والدین سے۔ فرماتے ہیں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کہ یہ وہ مرض ہے جس نے شیطان کو اللہ کے دربار سے لاکھوں طاعات کے باوجود، عبادات کے باوجود مردود کر دیا۔ اب ہم اپنی عبادتوں کو کیا لے کے بیٹھے، عبادت تو کرنی ہے لیکن ناز نہیں کرنا ہے۔ ناز کا انجام کیا ہوا کہ شیطان اکڑ گیا، ابا واستکبر، کہ اس نے انکار کیا اللہ کے حکم کا اور تکبر کیا، اور تکبر نام ہے بطل الحق وغمت الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ تو یہ بڑی مشکل سے یہ مرض نکلتا ہے، اور فرمایا کہ یہ تکبر وہ مرض ہے جو اولاد کو لڑا دیتا ہے ماں باپ سے، اور مرید کو لڑا دیتا ہے شیخ سے، اور شاگرد کو لڑا دیتا ہے استاد سے، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے یہ مرض انسان کو اللہ سے بھی لڑا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ تو ان سب باتوں کا علاج، مثلاً بدگمانی، یہ بھی بہت پھیلا ہوا مرض ہے ہمارے اندر، کہ ہر معاملے میں جو ہے بدگمانی ہے۔ اب کل یہاں مدرسے میں تقریب تھی ہمارے، تو ہم جا رہے تھے نماز پڑھنے، مسجد میں تھی تقریب، تو جو ہمارا معمول کا راستہ ہے وہ انہوں نے اپنی حفاظتی نقطۂ نظر سے اس راستے کو بند کر دیا، کیونکہ مجمع بہت تھا، اور آج کل حالات ایسے جو ہے وہ ہیں کہ اس کے لیے احتیاطی تدابیر کرنا ضروری ہے۔ تو تو انہوں نے ایک راستہ رکھا تھا اندر جانے کا تاکہ سب جو ہے اسی راستے سے جائے اور ان کی سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ کریں. تو اب بعض لوگ تھے کہ وہ باتیں بنا رہے تھے کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, یوں کرنا چاہیے تھا. مجھے اپنے بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے دل میں یہی خیال آیا کہ بھائی ہمارے نماز کو جانے کے قدم جو بڑھ گئے ہیں اس سے ہمیں نیکی مل رہی ہے, ہمارے جو اختیار میں نہیں, ہم نے تو بند نہیں کیا دروازہ, اور وہ ایک اچھے مقصد کے لیے بند کیا گیا ہے, حفاظت انسانیت کی حفاظت کے لیے اور خطرات سے حفاظت کے لیے بند کیا گیا ہے. تو جب میں نے ذرا آواز سے کہہ دیا تو پھر وہ خاموش ہو گئے. تو یہ راستہ کتنا اچھا ہے, میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ بھائی بتائیے باتیں بنانا مفید تھا یا یہ گمان کر لینا مفید ہے کہ بھائی ہمارے نماز کے لیے جا رہے ہیں اس کے قدم پڑ گئے, نیکیوں میں اضافہ ہو گیا, جانا تو تھا ہی نہ نماز کو, تو اب دل برا کر کے جاتے ہیں یا دل اچھا کر کے جاتے ہیں, تو دل اچھا کرنا ہمارا فائدہ مند ہے کہ برا کرنا فائدہ مند, اور برائی کرنے سے ہم کو ملتا کیا, برائی ملتی ہے, اور نیکی اور خود نیک گمانی کرنے سے فائدہ بڑھ گیا. تو یہ اس طرح سے بدگمانی کا مرض ہمارے اندر پیدا ہوا ہے, خصوصاً ساس بہو کے اندر, بہو ساس کے ساتھ اور ساس بہو کے ساتھ بے پناہ بدگمانیاں رہتی ہیں, اور اس سے شیطان کا مقصد یہ رہتا ہے کہ گھر میں جھگڑے ہوں. پھر ساس جو ہے عورت اپنے بیٹے سے شکایت کرتی ہے کہ تمہاری بیوی ایسی, تمہاری بیوی ایسی. اب بیٹا کہتا ہے کہ لائی تو تم ہی تھی اما, اب میں کیا کروں, تو تمہارا قصور ہے کہ میرا قصور ہے, تم کیوں لائی ایسی بہو, تو اب کیا جواب دیں. تو بیچارہ اب وہ شوہر بھی یعنی بیٹا بھی پریشان ہے کہ شام کو آتا ہے ماں کی سنتا ہے, کمرے میں جاتا ہے بیوی کی سنتا ہے, غرض یہ کہ چک چک پٹ پٹ کے اندر بعض اوقات یہ معاملات آگے بڑھ جاتے ہیں, تو میں ہو جاتی ہے, چیخ پکار ہو جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے کہ شوہر جو ہے وہ بعض اوقات تنگ آ کر بیوی کو ایسے جملے کہہ دیتا ہے جس سے الرجی ضروری ہو جاتی ہے. اب جو ہے ان الفاظ کی اس کو سمجھ نہیں کہ میں کیا کہہ دیا غصے میں, اور یہی سمجھا کہ ہم نے کوئی خاص الفاظ تو نہیں کہے, لیکن ایسے بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس سے الرجی ضروری ہو جاتی ہے, طلاق واقع ہو جاتی ہے. اور پھر جو ہے اگر وہ معاملات زوجیت کے چلاتا ہے آگے, تو خدا نخواستہ پھر جو ہے وہ سب ناجائز معاملات اور ناجائز اولاد, اور یہ ناجائز اولاد جو ہے یہ شیطان کا اصل مقصود ہوتا ہے, تاکہ جو اولاد ایسی پیدا ہوتی ہے پھر اس کو بہت ہی مشکل سے نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے, پھر وہ گناہ گناہ میں مبتلا رہتے ہیں. تو یہ شیطان کا بڑا حربہ ہوتا ہے, اور اس کی بنیاد جو ہے وہ بدگمانی ہے, تکبر ہے, بدگمانی ہے, اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. تو اگر 100 دلیلیں ہوں اس میں سے 99 دلیل پکڑو نیک گمانی کی, 99 طریقے سے ایک نیک گمانی ٹوٹے تو دوسری پھر نیک گمانی کرو, کوئی اور تعویل کر لو, کوئی اور تعویل کر لو کہ نہیں ایسا نہیں, ایسا ہوا ہوگا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اچھا گمان رکھو ہر انسان کے ساتھ, یہ نہ سوچو کہ اس نے ہمارا برا چاہا, ہم کو طنز کیا, ہم کو تانا دیا, اور بولنے والا بھی احتیاط کرے, احتیاط پھر کلام, یہ بھی بہت ہی جڑ ہے برائی کی کہ کلام میں احتیاط نہ کرنا, الفاظ سوچ سمجھ کے نہ کہنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے, فلا تکلم بکلام تعذر منہ غدا, کہ ایسا کلام نہ کہو کہ کل کو تمہیں معذرت کرنی پڑے. اور فرمایا املک علیک لسانک, کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو, لگام دو, تو اس کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا, ٹھہر ٹھہر کر بولنا, سوچ کر بولنا, اس کے لیے مشق کرنی پڑتی ہے. اور یہ بھی تکبر کا جو ہے شاخسانہ ہے, اس میں تکبر ہوتا ہے, وہ بے سوچے سمجھے بولتا ہے, تھڑا تڑ بولتا ہے, تیر برسا دیتا ہے, تلواریں مار دیتا ہے, خنجر لگا دیتا ہے, دل توڑ دیتا ہے, شکستہ کر دیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ تلوار کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن زبان کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا. اب معافی تو مانگ لی، معافی دلا دی، ہو گئی، لیکن دل برا ہو گیا، دل میلا ہو گیا، دل ٹوٹ گیا، تو زبان میں بھی خوب احتیاط سے کام لے اور اچھے عنوان سے بات کرے. ایک ہی بات جو ہے وہ اپنی مرضی سے کہتی اور ایک بات کو اچھے عنوان سے کہنے سے بہت فائدہ ہو جاتا ہے، زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. تو ہر کلام کے اندر محبت کا عنوان ہو. تو کہتے ہیں کہ از محبت شاہ بندہ می شود، از محبت تلخ خاشینی شود، کہ محبت کی وجہ سے شاہ بھی غلام ہو جاتا ہے، بادشاہ بندے کا غلام بن جاتا ہے، اور محبت وہ چیز ہے جس سے تلخ چیز میٹھی ہو جاتی ہے. بات وہی ہے لیکن محبت سے کہہ دی تو وہ شیریں ہو گئی. تو احتیاط فی الکلام، اس میں یہ بھی بات شامل ہے کہ خلاف واقع بات نہ ہو اور جتنی بات ہو اتنی بات کرے، آگے نہ بڑھائے. یہ ہوتا ہے کہ بات کچھ سنی، بڑھتے 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 وہ بہت زیادہ، مثلا کہیں ایک مثال ہے کہ دو آدمی مر گئے کسی حادثے میں، تو اگلے کو جب سنایا تو کہا کہ وہاں کئی آدمی مر گئے. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بھائی سنا ہے وہاں بہت ہی زیادہ آدمی مر گئے. پھر اور بڑھ جاتی ہے، حالانکہ مرے شاید ہی دو ہوں، نہیں تو ایک ہو، یا پھر ایسے زخمی ہو گئے تھے کہ وہ مرے بھی نہیں، پھر بعد میں ٹھیک ہو گئے. تو یہ احتیاط فی الکلام. اسی طرح سے جو ہے وہ یہ جو آج کل ذرائع ابلاغ میں باتیں بڑھ چڑھ کے بیان ہوتی ہیں، کتنی باتوں کی تو بعد میں پھر تردید بھی آ جاتی ہے، لیکن ہم اس کو ہزاروں کو پھینک دیتے ہیں. وہ میل جو ہے وہ ہزاروں کو پھینک دیتے ہیں، پھر وہ اپنے ہزاروں کو پھینک دیتے ہیں. ایک بات جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. اول تو ایک زبان کا مرض فضول اور لغو بات کہنا بھی ہے، اس سے بھی احتیاط ضروری ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مباح کی سرحدیں گناہ سے ملی ہوئی ہیں. حد سے زائد فضول اور لغو بات جو ہے وہ، فضول اور لغو تو ہے ہی گناہ، لیکن اس کی جو جائز بات بھی ہے لیکن اس میں زیادہ مشغولیت، جیسے کہ یہ ٹچ موبائلوں نے انسان کا وقت جو خدا تعالیٰ کی یاد میں لگنا تھا اور جو مثبت کاموں میں لگنا تھا اس کو بالکل منفی کاموں میں لگا دیا ہے، خبروں میں اور واقعات میں، اور ادھر سے کوئی میسج آ گیا ہے. عجیب عجیب چیزیں چل رہی ہیں کہ آپ یہ فلاں ذکر اتنا کریں تو یہ ہو جائے گا، فلاں ذکر فلاں صورت کے یہ فائدے ہیں. اتنا تو فائدے اور اذکار کے فائدے ثمرات تو بلا شبہ ہیں، لیکن جو ہے اصل کام کرنے کا وہ گناہ کو چھوڑنا ہے، اس پر توجہ ہی نہیں ہے. بنیاد تو ہے نہیں، فنیشنگ ہی فنیشنگ ہے، ہوائی باتیں ہیں. تو بنیاد ہو تو پھر یہ سب چیزیں کام کی ہیں. تو فضول اور لغو باتیں، یہ اسمارٹ فون جو ہے اس کا بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے، اور اس سے مکمل اجتناب کریں. ضرورت کے مطابق جو واقعی ضرورت ہو تو اس کو استعمال کریں، اور میرا مشورہ یہی ہوتا ہے کہ جو آدمی شدید ضرورت کے تحت اس آلے کو رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ استعمال کر کے اس کو دراز میں بند کر دیں، لاک کر دیں، اور ایک وقت مقرر کر لے اگر اس کو واقعی ضرورت ہے. تو مثلا بہت ہی زیادہ جو ہے مصروف آدمی ہے جس کو اس کے بغیر چارہ نہیں، تو ایک مرتبہ صبح کھول کے دیکھ لے، ایک مرتبہ شام کھول کے دیکھ لے، یہ بھی بہت ہے اس کے لیے، ورنہ ایک وقت بنا لے صبح میں شام میں. اب گھروں کے اندر آتے ہیں تو بھی وہ ہاتھ میں موبائل ہے اور جوابات دے رہے ہیں اور ہائے ہیلو ہائے ہو رہی ہے فلاں اور ٹھیک، پھر ہزاروں مشغولیات اس کے اندر. ذرا سا آپ کھولیں اس کو تو پھر بس دیکھیے لائن لگ جاتی ہے. بہرحال یہ زبان کے امراض یہ بھی تکبر ہی کے تحت آتے ہیں. تو اسی طرح سے بدگمانی ہے، بدنگاہی ہے، اور حسد کے بھی ہے، اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ نہ کرنا یہ بھی ایک مرض ہے، بہت بڑا مرض ہے. خدا تعالیٰ پر بھروسہ نہ کرنا، یہ پریشان رہتا ہے آدمی. حالانکہ سوچنا چاہیے کہ تمام حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور وہ حکیم بھی ہیں اور حاکم بھی ہیں. تو جاننا چاہیے کہ جو بھی حالات ہماری طرف آتے ہیں وہ ہمارے فائدے ہی کے لیے ہیں، اور جو حالات لانے والا ہے وہ کس قدر قدرت والا ہے، اور وہ کوئی عاجز نہیں ہے کہ انسان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جس کو ٹھیک کرنے پر قادر نہ ہو۔ ایک بات یاد آئی، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا سکھلائی ہے، اور وہ ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، حی و قیوم کا واسطہ دے کر آپ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہے، نام ہے، تو حی وہ ذات ہے جس کے اس نام سے تمام کائنات زندہ ہے، اور قیوم وہ ذات ہے، وہ قیوم وہ صفت ہے کہ اس کی قیومیت کے تحت تمام کائنات اور تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ تھمی ہوئی ہیں، تمام چیزوں کو قائموں بھی ذاتی، اس کو کوئی تھاما ہوا نہیں ہے، اس نے سارے کائنات کو تھاما ہوا ہے۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ برحمتی کا استغیث، ہم استغاثہ دائر کرتے ہیں جیسے کوئی مظلوم آدمی عدالت میں استغاثہ دائر کرتا ہے اپنی مظلومیت کا، عدالت سے التجا کرتا ہے کہ میری مدد کریں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے استغاثہ دائر کریں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کہ اللہ ہم پر آپ کی رحمت سے ہم استغاثہ دائر کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں، کس کے خلاف یہ دشمن ہیں ہمارے دو نفس اور شیطان، ان کے خلاف استغاثہ دائر ہو رہا ہے کہ اللہ انہوں نے ہمیں بہت ستایا، ہم ان کے مظلوم ہیں، ان کے ستائے ہوئے ہیں نفس کے اور شیطان کے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث اصلح لنا شأننا کلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر الفاظ، ہر لفظ کے اندر، کیا ہر حرف کے اندر، ہر ہر حرکت کے اندر، ہر سکوت کے اندر ایک بلاغت کا سمندر ہے۔ فرمایا کہ اصلح لنا شأننا کلہ، کہ اللہ ہماری ہر حالت کی اصلاح کر دی، شأننا کلہ تمام کی تمام حالت۔ تو اس میں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اصلح لنا شأننا کلہ کا لفظ آ گیا تو اس کے اندر تمام کی تمام وہ حالتیں جو نامناسب ہیں سب شامل ہو گئیں، چاہے وہ روزی کی تنگی ہو، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو، چاہے وہ روحانی بیماری ہو، چاہے گناہوں کی عادت ہو، ہر چیز اس میں شامل ہو گئی۔ اصلح لنا شأننا کلہ، ہمارے ہر حال کی اصلاح کر دیجئے، کوئی حال ایسا نہ ہو جو جس کی اصلاح نہ ہو۔ تو کتنی پیاری دعا ہمارے حضرت نے سکھائی، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرف آئیں، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمارے نفس کے حوالے ہمیں نہ کی۔ تو یہ دعا کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، یہ ضمن بات یاد آ گئی۔ تو ان عیبوں کی اصلاح کرانا، اور اگر نہ کرائی تو پھر ان کے جو خرابیاں ہیں وہ دنیا میں بھی اثر لاتی ہیں، یہ بھی نہیں کہ آپ دنیا آپ کی آرام سے گزر جائے گی، دنیا میں بھی خرابیاں، یعنی بے جا غصے سے کس قدر خرابیاں پیدا ہوئیں، بدنگاری کی وجہ سے کس قدر خرابیاں پیدا ہوئیں، یہ تو بتانے کی ضرورت بھی شاید نہ ہو، لیکن میں بار بار چند واقعات جو تازے ہوئے وہ میں بتاتا رہتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ آ کر رونے لگا کہ میری بیوی سے مجھے بہت محبت تھی، اس کو مجھ سے محبت تھی، اور کھلاتا پلاتا سب کام کرتا ہوں، اس کے خیال بھی رکھتا ہوں، تین بچے ہیں، لیکن وہ ایک ڈیڑھ مہینہ ہو گیا وہ ماں کے گھر جا چکی ہے، اور وہاں سے فون پہ مطالبہ کرتی کہ مجھے طلاق دے دو، اور کوئی وجہ نہیں بتاتی ہے، کہتا ہوں کہ کوئی وجہ بتاؤ، کوئی وجہ نہیں ہے، تین بچوں کی ماں ہے۔ کیا میں نے پوچھا کہ بھائی اس کے پاس یہ اسمارٹ فون کے ہاں ابھی دو تین مہینے پہلے دلایا تھا، بس میں نے کہا یہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ظاہر جو ہے یہی اس کی جڑ ہے کہ وہ کوئی وجہ ہو تو چلو ہم کہیں کہ بس یہ وجہ ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ کتنے مرد جو ہے وہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے، بچے بھی ہیں بےچارے فاقے پڑ رہے ہیں، بچوں کو کمانے والا کوئی نہیں ہے، گھر کے گھر برباد ہو رہے ہیں، تو یہ بدنگاہی کا مرض ہے، تو ان سب کا علاج ضروری ہے نا بھائی۔ اسی طرح حسد کا مرض ہے، حسد بھی ہو جاتا ہے، تو یہ سب چیزیں ان کا علاج کرانا تو یہ مرشد کا حق ہے۔ مرشد کے ہیں چار حق، رکھ ان کو یاد، اطلاع، اتباع، انقیاد و اعتماد۔ اگر یہ حق ادا نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا، کہ اپنے عیوب کی اطلاع کریں اور پھر ان کے تجاویز کی اتباع کریں اور پابندی سے کریں، انقیاد کریں، یہ نہیں ہے کہ بھائی دل چاہا تو کر لیا دل چاہا نہیں کیا تو پھر علاج بھی نہیں ہوگا اور کہیں گے کہ بھائی معلوم نہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا ٹھیک نہیں ہوئے تعلق بھی ہے اور محبت بھی ہے لیکن ٹھیک نہیں ہوئی عادت ہے تو انقیاد نہ ہونے کی وجہ سے کہ جو علاج بتایا ہے یا تو اس کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیا کہ اس سے کیا ہوگا تو یہ بڑی جہالت ہے دوسرے یہ کہ کبھی کیا کبھی نہیں کیا تو یہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا اسی طرح اعتماد اعتماد میں یہی ہے کہ بھائی یہ کیا علاج ہوا بھلا اب مثلا ایک شخص نے ہمارے حضرت سے شکایت کی کہ میں اپنے بچے کو مارتا ہوں غصہ بہت کرتا ہوں تو حضرت نے اس کو علاج بتایا کہ غسل خانے میں جاؤ غسل خانے میں اس لیے بتایا کہ تنہائی کی وجہ سے ورنہ کوئی کمرے میں تنہائی میں چلا جائے تو وہاں جا کر اپنی گدی پر ایک چپت لگاؤ اور اس میں کوئی وظیفہ بھی نہیں ہے اس میں کوئی مشقت بھی نہیں ہے نفس کی ذلت ہے تو نفس کو ذلیل کرنا ہے کیونکہ غصہ تکبر کی جڑ ہے اور تکبر وہی کرتا ہے جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے تو اپنے کو اپنے نفس کو ذلیل کرنے کا ایک طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ جا کر گدی پہ ایک چپت لگاؤ اپنے اور اپنے آپ سے کہو کہ ظالم جاہل تو اپنے اولاد کو نافرمان اور ٹھیک بنانا چاہتا ہے اب دیکھیے کیسی کیسے جملے ہیں کیسی تدبیر کا علاج بتایا تو تھوڑے دن میں ان کا یہ خط ہے اس میں کہ تھوڑے دن میں ہی علاج ہو گیا اب غصہ کرتے وقت جو ہے ان کو خیال ہوا کہ میں نے جا کے گدی پہ اپنے چپت لگانی پڑے گی نفس ذلیل ہوتا ہے تو گھبراتا ہے تو پھر وہ بری عادت کو چھوڑ دیتا ہے یہ الہامی تدابیر ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو عطا فرماتے ہیں حضرت ہمارے فرماتے ہیں میری رسوائیوں پر آسمان رویا زمین روئی میری ذلت کو لیکن آپ نے نقشہ بدل ڈالا ہاں اور بہت مشکل تھا میرے نفس امارہ کا چت ہونا تیری تدبیر الہامی نے اس کا سر اچڑ ڈالا تو یہ نفس و شیطان جو بہکاوے ڈالتے ہیں اور طرح طرح کی مایوسیاں پیدا کر دیتے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو تدابیر الہام کرتے ہیں اور شیطان کے مکر و فریب سے اور نفس کی چالوں سے ان کو ہوشیار کر دیتے ہیں اور وہ اس کا علاج کر دیتے ہیں بعض اوقات دین کے راستے بھی شیطان بہکا دیتا ہے کیا وہ دین وہ سمجھتا ہے کہ میں دین کر رہا ہوں اور وہ دین نہیں ہوتا تو اس لیے میرے عزیزوں اس کا اہتمام کریں کہ ہم شیطان اور نفس کے فریب میں آ کر کہیں خسارے میں نہ پڑ جائیں تو جہاں تعلق کیا ہے اس کے ساتھ اطلاع اور اتباع کا اور انقیاد اور اعتماد کا پورا پورا تعلق رکھیں فرماتے ہیں بزرگ کے پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ متدع بے ذلیل ہو جاؤ اب دلیل مت مانگو کہ صاحب یہ کیا یہ کیوں کہاں لکھا ہے بس اس چیز کو کہتے ہیں نا اندھا اعتماد ہے تو شیخ کو تو پہلے چننے کے اندر اندھا اعتماد نہیں ہے پہلے اس کو اچھی طرح پرکھ لو کہ یہ کسی بزرگ کا اجازت یافتہ ہے اور سنت اور شریعت کا تابع ہے اور جو ہے وہ علماء کا اس سے خوش نسن ہے بدگمانی نہیں علماء کو اس سے تو اس کو دیکھ بھال کے پرکھ کے اب جب شیخ بنا لو تو اب اس پر اندھا اعتماد کرو کہ اب جیسے وہ کہے گا وہ ہم ویسے ہی کریں گے متبع بے دلیل ہو جاؤ پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ یعنی حق کے خلیل ہو جاؤ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مرشدین کی ایسی اتباع نصیب فرمائے اپنے عیوب کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے اور تزکیہ کامل عطا فرمائے اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت وعن عبید بن خالد رضی اللہ تعالی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آفا بین رجلین فقتل احدهما فی سبیل اللہ ثم مات الآخر بعده بجمعۃ او نحوها فصلوا علیہ فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما قلتم قالوا دعونا اللہ ان یغفر له ویرحمه ويلحقه لصاحبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته وعمله بعد عمله او قال صيامه بعد صيامه لما بينهما ابعد مما بين السماء والارض رواه ابو داود والنسائي. حضرت عبید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو شخصوں کے درمیان اخوت کرا دی تھی، یعنی بھائی بھائی بنا دیا تھا. ان میں سے ایک شخص اللہ کی راہ میں مارا گیا، اس کے بعد دوسرا بھی ایک ہفتے یا قریب ایک ہفتے کے بعد اپنے بستر پر انتقال کر گیا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اس شخص کے جنازے کی نماز پڑھی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم نے نماز میں کیا پڑھا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرمائے اور اس کو اس کے ساتھی کے پاس پہنچا دے جو شہید ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اس کی وہ نماز کہاں گئی جو اس نے اپنے ساتھی کے شہید ہونے کے بعد پڑھی، اور وہ عمل کہاں گیا جو اس نے اس کے بعد کیا؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے کہ اس کے وہ روزے کہاں گئے جو اس کے بعد اس نے رکھے ہیں. یعنی جب تم نے شہید کے برابر مرتبے پر پہنچنے کی دعا اس کے لیے کی ہے تو اس کے ان اعمال کا ثواب کیا ہوا، یعنی اس کا مرتبہ شہید سے زیادہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے اندر دو شخصوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اس فاصلے سے زیادہ ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان. تشریح میں میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ دوسرے شخص کا درجہ شہید سے زیادہ ہوا بوجہ اس کے اعمال صالحہ کے جو اس نے کیے اس کی شہادت کے بعد. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ شہادت کا درجہ تو بہت زیادہ ہے، اور اعمال سے خصوص جو جہاد کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا ہو. جواب یہ ہے کہ دوسرا شخص بھی مرادف تھا، یعنی جہاد کی سرحد پر نگہبانی کرتا تھا اور نیت شہادت کی رکھتا تھا، پس اپنی نیت کے مطابق جزا دیا گیا. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، اس میں آج سفر کی سنتیں بیان کی جا رہی ہیں. جہاں تک ہو سکے سفر میں کم از کم دو آدمی جائیں، تنہا آدمی سفر نہ کرے. البتہ ضرورت اور مجبوری میں کوئی حرج نہیں کہ تنہا آدمی سفر کرے. سواری کے لیے رکاب میں پاؤں رکھیں تو بسم اللہ کہیں، گاڑی یا موٹر سائیکل وغیرہ پہ بیٹھنے پہلے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سواری پر اچھی طرح بیٹھ جائیں تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہیں، پھر یہ دعا پڑھیں، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ترجمہ، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے تابع بنائی یہ سواری، اور نہیں تھے ہم اس کو قابو کرنے والے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. پھر یہ دعا پڑھیں، اللهم هون علينا سفرنا هذا واقضي عنا بعده، اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. ترجمہ، اے اللہ آسان کر دیجئے ہم پر اس سفر کو، اور طے کر دیجئے ہم پر اس کی درازی کو. اے اللہ آپ ہی رفیق مددگار ہیں سفر میں، اور خبرگیر ہیں گھر بار میں. یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی سفر کی مشقت سے اور بری حالت دیکھنے سے، اور واپس آ کر بری حالت پانے سے، مال میں اور گھر میں اور بچوں میں. سبحان اللہ. مسافرت میں ٹھہرنے کی ضرورت پیش آئے تو سنت یہ ہے کہ راستے سے ہٹ کر قیام کرے، راستے میں پڑاؤ نہ ڈالے کہ آنے جانے والوں کا راستہ رکے اور ان کو تکلیف ہو. سفر کے دوران جب سواری بلندی پر چڑھے تو اللہ اکبر کہے، جب سواری نشیب یا بستی میں اترنے لگے تو سبحان اللہ کہے. فائدے میں لکھا ہے کہ میرقات میں ہے کہ سنت سفر کی ہے، اور لیکن اپنے گھروں میں یا مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھتے وقت داہنا پاؤں بڑھائے، جب اوپر چڑھ رہے ہوں تو پہلے داہنا پاؤں بڑھانا چاہیے اور اللہ اکبر کہے، خواہ ایک ہی سیڑھی ہو، اور نیچے اترتے وقت بایاں آگے بڑھائے اور سبحان اللہ کہے، خواہ معمولی نشیب ہو تو ثواب سنت کی توقع ہے. اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بلندی پر چڑھتے وقت اللہ اکبر کہنے کا یہ راز بیان کیا ہے کہ بلندی پر ہم اگرچہ بظاہر بلند ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن اے اللہ ہم بلند نہیں ہیں، بلندی اور بڑائی صرف آپ کے لیے خاص ہے، اور پستی میں اترتے وقت سبحان اللہ کہنا اس لیے ہے کہ ہم پست ہیں، اے اللہ آپ پستی سے پاک ہیں۔ جس شہر یا گاؤں میں جانے کا ارادہ ہو، جب اس میں داخل ہونے لگے تو تین بار یہ دعا پڑھیں، اللہم بارک لنا فیہا، اے اللہ برکت دے ہمیں اس شہر میں۔ پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الى اہلیہ وحبب صالحی اہلیہ الینا۔ ترجمہ، یا اللہ نصیب کیجیے ہمیں ثمرات اس کے، اور عزیز کر دیجیے ہمیں اہل شہر کے نزدیک، اور محبت دیجیے اس شہر کے نیک لوگوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب سفر کی ضرورت پوری ہو جائے تو اپنے گھر لوٹ آئے، سفر میں بلا ضرورت ٹھہرنا اچھا نہیں۔ دور دراز کے سفر سے بہت دنوں بعد زیادہ رات گئے اگر گھر آئے تو اسی وقت گھر میں نہ جائے، بلکہ بہتر ہے کہ صبح مکان میں جائے، البتہ اہل خانہ تمہارے دیر سے آنے سے آگاہ ہوں اور ان کو تمہارا انتظار بھی ہو تو اسی وقت گھر میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ ان مسنون طریقوں پر عمل کرنے سے دین و دنیا کی بھلائی حاصل ہوگی۔ سفر میں کتا اور گھنگرو ساتھ رکھنے کی ممانعت آئی ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے شیطان پیچھے لگ جاتا ہے اور سفر کی برکت جاتی رہتی ہے۔ سفر سے لوٹ کر آنے والے کے لیے یہ مسنون ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسجد میں جا کر دو رکعت نماز پڑھے، جب سفر سے واپس آئے تو یہ دعا پڑھے، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ نشتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زمانہ اقامت مکہ بعد النبوت۔ واقعہ نمبر دو، جب آپ پر آیت وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی، آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر پکارا اور سب کو جمع کر کے شرک پر رہنے کی حالت میں عذاب سے ڈرایا۔ ابو لہب نے آپ کی شان میں سخت الفاظ کہے۔ سورہ تبت تب ہی نازل ہوئی جس میں اس کی اور اس کی جورو کی مذمت ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ بہت دشمنی رکھتی تھی۔ اس ابو لہب کے دو بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ، آپ کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کے نکاح میں تھیں۔ اس وقت اختلاف دین کی وجہ سے نکاح درست تھا۔ ابو لہب نے بیٹوں کو کہا کہ اگر تم ان بیٹیوں کو طلاق نہ دو گے تو تم سے کوئی تعلق نہ رکھوں گا۔ ان دونوں نے اس کے کہنے پر عمل کیا، اور عتبہ نے تو ایسی بے حیائی کی کہ آپ کے سامنے جا کر یہ کلمات کہہ دیے۔ اس گستاخی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی، اللہم سلط علیہ قلبا من کلابی کی، یا اللہ اپنے کتوں میں سے کتا اس پر مسلط کر دے۔ ایک بار تجارت کے لیے شام جانا تھا، راستے میں ایک منزل پر جہاں شیر لگتا تھا ٹھہرنا ہوا۔ ابو لہب نے بیٹے کی حفاظت کے واسطے تمام اسباب کا ایک چیلا بنا کر عتبہ کو اس پر بٹھلایا اور سب کو اس کے گرد گرد سلایا۔ رات کو شیر آیا اور عتبہ کو مار کر چلا گیا، مگر یہ شکاوت تھی کہ اس پر بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہ سب قصے قریب زمانے نبوت کے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاة والتسلیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ، جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے معاف فرما دے اس کی کوتاہیوں کو، اور اس پر عمل کی مجھے بھی توفیق دے، اور ہمارے گھر والوں کو بھی، اور تمام دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو، اور اللہ تمام مسلمانوں کو اپنی اصلاح کامل و تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرما، اور اللہ ہم سب کو جلد فرما لے، اللہ والا بنا دے، یا اللہ اللہ والا بنا دے، یا اللہ ولایت صدیقیت کی خط انتہا ہم سب کو عطا فرما دے، اے اللہ بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ ہماری ہم جان رحموں کو خوب صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، ہمارے پیارے مرشد محبوب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما، تمام گھر والے و اہل دولت قضا فرما، خوب صحت اور عافیت نصیب فرما، اور تمام شرور اور فتنوں سے اللہ حفاظت فرما، اور ہماری جامعہ کو بھی اللہ دن دونی رات چوگن ترقی نصیب فرما، اور اس کے لیے وسائل بھی وہ خوب خوب مہیا فرما دے، اور اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما دے، اے اللہ جن کی تنگی ہے اس کو فراخی سے بدل دے، مصیبت کو عافیت سے بدل دے، غموں کو خوشی سے بدل دے، بیماریوں کو صحت سے بدل دے، اے اللہ ہمیں ہمارے مقاصد کو حسنہ بنا دے، اور تمام مقاصد حسنہ میں ہم سب کو بامراد فرما دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، نے اپنی بچیوں کے لیے اور ان کے شوہروں کے لیے جن کی آپس میں بہت پریشانی جھگڑے ناچاہتی ہیں، بہت ہی برا سلوک ہے شوہروں کا، بیویوں کے ساتھ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے، بہت پریشان اور غمگین ہیں، اللہ پاک ان کی پریشانی اور غم کو دور فرمائے، اور اللہ ان کے بھی شوہروں کو اور تمام مردوں کو اللہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق دے، اور اپنی گردنوں کو اے اللہ اس مقدمے میں پھنسانے سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، اور جو حقوق میں کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہیں اللہ اس کو معاف بھی فرما دیجیے، اور اس کی پوری پوری اصلاح کی توفیق بھی عطا فرما دیجیے، وصلی اللہ علی نبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین. آج ان شاء اللہ تعالیٰ بعد مغرب ہمارا ایک جگہ بیان ہے، حضرت مفتی عبد الوہاب صاحب جو ہمارے حضرت مولانا اثر صاحب کے داماد بھی ہیں، اور حضرت فیروز صاحب دامن برکاتہم کے مجاز بیت بھی ہیں، اور بھی جو ہے بڑے آدمی ہیں، وہ انہوں نے میں اپنے حسن ظن سے اس ناکاروں کو حکم دیا ہے کہ وہاں آ کر کچھ دین کی بات بتلا دیں، تو جو لوگ سننا چاہیں یہ موبائل لے جاتے ہیں ہم ساتھ کانفرنس پہ سن سکتے ہیں، جو بھی سلسلہ سننے کا ہے وہ اسی طرح کیا جا سکتا ہے، مغرب کے بعد انشاءاللہ یہ بیان ہوگا، اللہ قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.